زیر سایہ حق نواز انقلاب آیا تو ہے. تشریف لاتے ہیں قائد اہل سنت امیر عظیم حضرت مولانا اکمر جھنوی سرپرست اعلیٰ جوان صاحب پاکستان.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على أشدكم. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی کریم.
ریکارڈنگ انجینئر عبداللطیف مغل برائے ہنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور.
معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین انجمن سپاہ صحابہ سکھر کے عزیز نوجوانوں سکھر شہر میں مجھے متعدد بار اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے لیکن پرانے سکھر میں اپنی گزارشات پیش کر سکا ہوں. آپ کے یہاں آج یہ پہلی مرتبہ اس طرح کھلے عام مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا. رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات حق نے مجھے بخیر وعافیت آپ تک پہنچ کر آپ سے دینی مذہبی گفتگو کرنے کی توفیق بخشی ہے. رات کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے. آپ حضرات دینی جذبے کے تحت کتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے میں یہ کوشش کروں گا کم سے کم وقت میں بہت ساری ضروری گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ حضرات کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کتنی دیر یہاں موجود رہیں تو تمام تر توجہ آپ کی میری ان گزارشات پر رہے تاکہ مجھے کچھ کہنے کا فائدہ ہو اور آپ کو کچھ سننے کا فائدہ ہو. کہنے اور سننے سے مقصود اور مطلوب اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے. اگر اس ارادے کے ساتھ ہم سب یہاں موجود رہیں گے تو جتنی دیر موجود رہیں گے وہ لمحات میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں. اور اگر ہماری نیتیں کچھ اور ہوں, ارادے کچھ اور ہوئے, تو جتنی دیر ہم یہاں موجود رہیں گے وہ لمحات میرے اور آپ سے ضائع جائیں گے اور ان کا کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکے گا. سامعین گرامی قدر, آج کا یہ جلسہ سپاہ صحابہ سکھر شہر کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے. اشتہارات میں آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ آج کے اس جلسے میں اسلام کی تین مقتدر شہید شخصیات کو نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا, جن میں ایک ذات فاروق اعظم کی ہے, ایک عثمان غنی کی ہے, ایک حسین ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اتفاق ایسا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک شخصیت 18 ذی الحج کو شہید ہوئی, دوسری یکم محرم کو اور تیسری 10 محرم. جہاں تک ان تینوں شخصیات کے مقام و مرتبے کا تعلق, اور اسلام میں ان کی عظمت کا تعلق ہے, اور اسلام میں ان کی اہمیت کا تعلق ہے, تو یہ ایک مستقل عنوان ہے اور بڑا وسیع بات ہے. مجھے آج ان تینوں شخصیات کی تفصیلی تاریخ کو بیان کرنا مطلوب نہیں, بلکہ مجھے یہ بتلانا مطلوب ہے کہ یہ تینوں شخصیات کس سازش کا نتیجہ, کس سازش کے نتیجہ میں شہید ہوئی, اور وہ سازشی گروہ آج تک لباس بدل بدل کر اسلام کے خلاف اور ملت اسلامیہ کے خلاف کن کن گنونی سازشوں میں مصروف عام. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پوری توجہ دی تو میں چند ضروری گزارشات پیش کرنے میں یقیناً کامیاب ہوں گا. سامعین گرامی قدر, سپاہ صحابہ مدح اصحاب رسول کی ایک منظم تحریک کا نام ہے. سپاہ صحابہ نے بہت کم عرصہ میں اس میدان میں طویل سفر طے کیا, بے پناہ مشکلات سے گزر کر, مصائب جیت کر, تانے برداشت کر کے کم وقت میں طویل سفر طے کرنے میں سپاہ صحابہ الحمدللہ کامیاب ہو گئی. میں آغاز ہوں یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا بنیادی موقع واضح لفظوں میں یہ ہے کہ ہم آل سنت میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو عام کرنا چاہتے ہیں. سنی چاہے دیہاتی ہو چاہے شہر, خاندان اور قبیلے کے لحاظ سے وہ چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا, لیکن ہم اس تک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت پہنچانا چاہتے ہیں جو عظمت انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل, اور ساتھ دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر سے پردہ ہٹانا تھا. یہ موقف ہمارا بڑا واضح موقف, اگرچہ ہمیں اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اس موقف کو پیش کرتے ہوئے بہت ساری رکاوٹیں پیش آئی ہیں اور آ رہی ہیں, تاہم ہم نے دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس حقیقت کو ہر قیمت پر بیان کریں. بہت ساری وہ چیزیں جنہیں بیان نہ کرنے کی وجہ سے لوگ مغالطوں میں مبتلا, غلط فہمی کا شکار, حتیٰ کہ یہاں تک ظلم و ستم جاری ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش اور ان کے دشمنوں کے رد کو فرقہ واریت تصور کیا جاتا ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متنازع شخصیات سمجھا جاتا ہے. گویا یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصحاب رسول کو ماننا بھی ایمان اور نہ ماننا بھی ایمان, جو مان رہے ہیں وہ بھی مسلمان, جو نہیں مان رہے ہیں وہ بھی مسلمان. اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں عام لوگ ان کا ظاہری تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر انہیں اپنا قائد مان لیا ہوتا, تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ چونکہ عوام الناس ان کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر ان کے ساتھ عقیدت قائم کی, ان کی پرہیزگاری کے لیے کوئی وحی نہیں آئی, لہذا اگر کوئی شخص ان کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے تب بھی مسلمان ہے, نہیں رکھتا ہے تب بھی مسلمان ہے, پھر تو یہ نتیجہ کیا جا سکتا تھا. لیکن یہاں صورتحال ایسی نہیں, یہاں صورتحال بہت مختلف. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات, ان کا ایمان, ان کا تقویٰ, ان کی للہیت اور ان کی پرہیزگاری کو خود رب العالمین نے بذریعہ وحی بیان کی, اور یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وحی کا انکار کفر ہوتا ہے. وحی کا انکار کرنے کے بعد
کوئی شخص بھی ایک لمحہ بھر کے لیے مسلمان نہیں رہتا، نہ اسے مسلمان ثابت کیا جاتا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شخصیات، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کا جہاں تک ایمان اور تقوی کا تعلق ہے، رب العزت تو رب العزت اسے بڑے واضح لفظوں اپنی آخری اور لاریب کتاب میں ان لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماهم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ کتاب اللہ کی واضح لفظ، رب العزت نے اس قرآنی ارشاد میں اصحاب رسول کے ایمان، ان کے سجدے اور ان کے رکوع کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ ان کا یہ سجدہ اور رکوع تورات میں بھی بیان کیا گیا تھا اور ان کا انجیل میں بھی تعارف کرایا گیا، میں اس تفصیل میں بھی وقت کی قلت کے باعث نہیں جانا چاہتا کہ تورات میں ان کا تعارف کیا تھا، انجیل میں ان کا تعارف کیا تھا اور قرآن کریم نے پھر اس پر کیا سیر حاصل باز کی، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ لیکن اتنی حقیقت ہر مسلمان پر واضح ہونی چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم متنازع شخصیات نہیں، وہ اسلام کی اساسی اور بنیادی شخصیات ہیں، ان کے ساتھ عقیدت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض کفر ہے۔ ہم اس نظریے پر بڑی سختی اور شدت کے ساتھ قائم ہیں، اس میں ہم کسی لچک کے قائل نہیں ہیں، چاہے ہمیں کتنا ہی اس نقطہ نظر میں متعون کیا جائے، لیکن ہم یہ واضح موقف رکھتے ہیں کہ اصحاب رسول کے ساتھ عقیدت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض کفر ہے۔ جو شخص اصحاب رسول سے عقیدت رکھتے ہم اسے مسلمان کہیں گے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ہم اسے اعلان یا کافر کہنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ جذباتی بات نہیں، یماز ہم نے تعصب کی بنیاد پر یہ نظریہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس پر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات رکھتے ہیں، جن کی روشنی میں ہم یہ موقف اپنا رہے ہیں، یہ جن کی روشنی میں ہم نے یہ لین اختیار کی۔ آج کے یہاں پورے صوبہ سندھ کے حالات سن کر یقین جانیے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہاں زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر اختلاف، نزاع اور انتشار کو بہت بڑی خدمت تصور کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک طبقے کے کفریات سے پردہ ہٹاتے ہیں تو ہماری ان سرگرمیوں کو حکومت کی بری نگاہ سے دیکھتی عوام الناس بھی اسے فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں، اور ایک صوفی طبقہ بھی انہیں سختی اور شدت کا نام دیتا ہے۔ میں حیرت زدہ ہوں کہ جس کا نام اصل دین تھا اسے آپ نے شرارت کا نام دے دیا، اور جس کا نام شرارت تھا اسے آپ نے قومی خدمت قرار دے. اگر ہم مسلمان تو پھر ہمیں فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا ہے، اپنے جذبات کی روشنی میں نہیں کرنا. اگر مسلمان نہیں تو پھر جو جس کا دل چاہے فیصلہ کرے. ہماری بات مسلمان طبقہ آپ سے ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا جیسا قرآن و سنت کی روشنی میں لینا ہے، نہ کہ ذاتی جذبات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا. قطعاً ایسا نہیں کرنا. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد کا جائزہ لیں گے، اپنے نظریات کا جائزہ لیں گے، اپنے خیالات کا جائزہ لیں گے، اور قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہر اس تحریک کا جائزہ لیں گے جو اس ماحول اور معاشرے میں اٹھے گی یا اٹھائی جائے. سامعین محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ بڑا واضح موقف رکھتی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے مسئلے پر اور ان کے دشمنان کی مذہبی کیفیت کے مسئلے پر ہم جو کچھ چاہتے ہیں میں آغاز ہی میں اسے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئینی تحفظ چاہتے ہیں، تاکہ کوئی شخص بھی کسی وقت ان مقترر شخصیات کے خلاف زبان درازی کی جرت نہ کر سکے. آئینی تحفظ چاہتے ہیں جو 40 سال کے عرصہ دراز میں حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ ظلم کی بات یہ کہ 40 سال بننے پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، مہاراج وجود میں آیا اور 40 سال کے عرصہ میں آل و سنت نے اپنا ایک مطالبہ بھی آج تک تسلیم نہیں کروایا ہے، ایک مطالبہ، جبکہ آپ کے مقابلہ میں شیعہ اقلیت نے اپنے تمام مطالبات منوائے اور آپ کو کمزور کرنے کے لیے کبھی لسانی تاریخ کھڑی کر دی جاتی ہے، کبھی بنگلہ دیش سندھو دیش کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی پٹھان اور پختون کی لڑائی جاری کر دی جاتی ہے، کبھی مہاجر اور لوکل کی لڑائی جاری کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی شرارت. اس کا اصل منبع شیعت ہے. اس کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ سنی قوتیں آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں اور ہم ان کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مطالبات منوا کر چلے جائیں. چنانچہ شیعت کا مطالبہ تھا ہمارا نصاب تعلیم الگ کیا جائے، انہیں الگ کروایا. آپ کا مطالبہ تھا الگ نہ ہو، لیکن آپ کی بات نہیں مانی گئی، شیعہ اقلیت کی بات مان لی گئی ہے. شیعت کا مطالبہ تھا کہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی ہو، وہ مطالبہ مان لیا گیا. آپ کا مطالبہ تھا کہ خلفائے راشدین کے ایام سرکاری سطح پہ منائے جائیں، آج تک آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا. آپ کا مطالبہ تھا زکات عشر سے شیعت کو مستثنا نہ کیا جائے. اگر شیعت اپنے استثناء چاہتی ہے تو کلیتاً وہ مسلمانوں سے الگ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اسلامی برادری سے نکال لے. اگر وہ اپنے آپ کو اسلامی برادری میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں زکات عشر سے جدا مت کیا جائے. شیعت کا مطالبہ تھا ہمارا زکات کا نظام الگ ہے، عشر کا نظام الگ ہے، لہذا ہمیں اس سے الگ کیا جائے، جدا کیا جائے. چنانچہ فتح جعفری کے نام سے ان کے زکات عشر کے مطالبے کو مان لیا گیا اور آپ کا مطالبہ نہیں مانا گیا. ان کے ہاں آپ کے مقابل میں مستقل ایک نظام ہے، آپ اور نظام کے داعی ہیں، شیعت اور نظام کی داعی ہے. اگر آپ اسلامی نظام کے عنوان سے آئیں تب بھی میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف اور صرف شیعت ہے. آپ سے ان کا نظام مملکت جدا ہے، ان کے نکاح کے مسائل جدا ہے، طلاق کے مسائل جدا ہے، وراثت کے مسائل جدا ہے، زکات و عشر کے مسائل جدا ہے، منافع کے حق آپ سے جدا ہے، اور اسی طرح ان کے دیگر حدود کے مسائل، چور کی سزا آپ سے جدا ہے، شرابی کی سزا آپ سے جدا ہے، یہ تمام کا تمام دین آپ سے الگ ہے۔ گویا پاکستان میں اسلامی نظام کی راہ میں اگر سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف شیعیت ہے، اور شیعیت ہی اس ملک میں پاکستان میں اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی طبقہ، کوئی فرقہ، کوئی تنظیم، کوئی جماعت اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ شیعہ چونکہ فرقہ ہے، شیعہ چونکہ گروہ ہے، شیعہ چونکہ تولہ ہے، شیعہ قوت اختیار کر چکی ہے، وہ اس راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں حیرت زدہ ہوں کہ وہ لوگ، خصوصاً وہ سیاستدان جو پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے، وہ شیعیت کے معاملہ میں کیوں خاموش ہیں، جبکہ شیعیت ہی اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور کوئی قوت اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اگر آپ خلافت راستہ کا نظام چاہتے ہیں تو اس راہ میں بھی شیعہ رکاوٹ ہے، اگر آپ زکات عشر کا نظام چاہتے ہیں اس میں بھی شیعیت رکاوٹ ہے، آپ طلاق و نکاح کے مسائل کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں اس کی راہ میں بھی شیعیت رکاوٹ ہے، آپ وراثت کے مسائل کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں اس راہ میں بھی شیعیت رکاوٹ ہے، آپ ابوبکر عمر عثمان کی فضیلتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، انہیں آئینی تحفظ دینا چاہتے ہیں اس راہ میں بھی شیعیت آپ کے راستہ میں رکاوٹ ہے۔ قدم قدم پر جو شیعیت اسلام کا دین کا راہ روکتی ہے، اس شیعیت کو آج اسلام کا فرقہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر سپاہ صحابہ نے یہ واضح لائن اختیار کی ہے کہ شیعیت کل بھی کفر تھا، شیعیت آج بھی کفر ہے، ہم شیعیت کا کفر، دجل، اعتراض، شیطنت کو ہر چوک پر تک تک بام کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ عام طور پر بہت سارے لوگوں کو ہمارے اس نعرے سے اختلاف، بہت سارے لوگوں کو، حتیٰ کہ آپ حیران ہو، مولوی کو اختلاف ہے، مولوی کو، صاحب جبہ و دستار کو ہمارے اس نعرے سے اختلاف ہے کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو۔ میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا، میں نے ملت اسلامیہ کے مقتدر جید علماء کے فتاوی جات کو نقل کیے ہیں، میں نے از خود نہیں کہا، نہ سپاہ صحابہ نے خود کہا۔ میں 1400 سال کی تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں، 1400 صدیوں میں کوئی ایک عالم، کوئی ایک فقیر، کوئی ایک امام ایسا پیش کیا لائے جس نے شیعیت کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس کو اسلام مانا، وہ ایک آدمی پیش کیا جائے 1400 صدیوں میں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی نگاہ سے شیعہ نظریات نہ گزرے ہوں، کسی کی نظر سے شیعہ خیالات نہ گزرے ہوں، وہ چپ رہا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس نے شیعیت کا مطالعہ کیا ہے 1400 سال میں، اس نے شیعہ کو کافر کہے بغیر نہ زبان روکی ہے نہ قلم روکا ہے۔ آئیے مطالعہ کر لیتی، تحقیق کر لیتی، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور میں 500 مقترر جید علماء نے ایک فتاوی ترتیب دیا تھا، جس فتاوی کا تاریخی نام فتاوی عالمگیر، آج اسے اٹھائی، ہر مفتی کی میز پہ پڑھے، ہر دارالافتاء میں یہ کتاب موجود ہے، ہر دینی مدرسے میں موجود، اسی فتاوی عالمگیری میں درج ہے، من انکارا صحبہ تابی بکر صحبہ کافر ہو، جو شخص ابو بکر کو صحابی رسول نہیں مانتا فہو کافر، وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے الفاظ، عام نتو فتو آدمی کے نہیں، 500 جید علماء کے متفقہ الفاظ ہیں کہ جو شخص ابو بکر کی شہادت کا قائل نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ اس پوری دھرتی پر مجھے ایک شیعہ بچہ بتائیں جو ابو بکر کو صحابی رسول مانتا ہو، اگر وہ ابو بکر کی صحابیت کا قائل ہوتا، خلافت کے جھگڑے نہ چلتے، صحابیت کا قائل ہوتا، فدت کے جھگڑے نہ چلتے، صحابیت کا قائل ہوتا، علی الولی اللہ کی اذان نہ ہوتی، صحابیت کا قائل ہوتا، خلیفہ بلا فصل کے نعرے نہ لگتے، صحابیت کا قائل ہوتا، تو ابو بکر اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے دوسرا صحابہ کو مرتد نہ کہتا۔ جب شیعہ کا بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا جوان، عورت ہو یا بوڑھی، بوڑھی عورت ہو یا جوان، بوڑھا مرد ہو یا جوان، کوئی بھی ہو، علی اطلاق جب وہ ابو بکر کی صحابیت کے منکر ہیں تو پھر مجھے حق پوچھتے کہ میں علی اطلاق ہر چھوٹے بڑے شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر کو تصور کروں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں خصوصاً ان طبقات جو ہمیں یہ کہتے ہیں نعرہ کیوں بلند کرتے ہیں، ہمارے پاس اس نعرے کی بنیاد، ہم نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، ہم اس پہ قرآن و سنت اور فقہا علماء کے فتاوی جات کی سند رکھتے ہیں، ہم غصے میں نہیں کہہ رہے، جذبات کی رو میں بہہ کر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، ہم دلائل رکھتے ہیں، حقائق رکھتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا آج کی بات نہیں، تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 صدیاں گزر گئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یہ دنیا چھوڑے ہوئے، توجہ کیجیے ذرا، میں آج شاہ ولی اللہ سے بڑا کسی کو سیاستدان نہیں مانتا، یہ کھلی ہوئی بات واضح حقیقت ہے، جو کام شاہ ولی اللہ اور اس کے خاندان نے بر صغیر میں کیے آپ اس کی نظیر پورے بر صغیر میں پیش نہیں کر سکتے، جس طرح باطل قوتوں سے اس خاندان نے ٹکر لی، جس طرح انگریز کا مقابلہ کیا، جس طرح انہوں نے باطل قوتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی، آپ آج نون جیسا عالم پیش کر سکتی، نون جیسا متقی پیش کر سکتی، نون جیسا مجاہد پیش کر سکتی، نون جیسا صاحب بصیرت پیش کر سکتی، نون جیسا آپ سیاستدان پیش کر سکتے، یہ تاریخی حقیقت ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجیے۔ میری یہ گزارش سنی قوتوں سے جن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے عقیدت، بریلوی مکتب فکر ہو وہ بھی شاہ ولی اللہ سے عقیدت رکھتا ہے، دیوبندی مکتب فکر ہے وہ بھی شاہ ولی اللہ سے عقیدت رکھتا ہے، آل حدیث مکاتب فکر ہے تو وہ بھی شاہ ولی اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، میرا یہ تینوں مکاتب فکر کی ایک مانی ہوئی مقتدر شخصیت، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مایاناف کتاب تفہیمات الہیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ خواب کی حالت میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت، خواب کی حالت، اور یہ طے شدہ ہے کہ جب بھی خواب میں کسی شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو وہ نبی ہی کی زیارت ہوتی ہے، شیطان کسی پیغمبر کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم کہ شاہ ولی اللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زیارت ہوئی، خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعوں کے متعلق سوال کیا کہ میں انہیں کیا سمجھوں، توجہ کیجیے ذرا تاکہ بات ذہن میں اترے، حقائق تک پہنچنے میں آپ کو دقت محسوس نہ ہو. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا خواب تفیمہ کا علاجہ آج موجود ہے، آپ بھی اسے پڑھ سکتے، مطالعہ کر سکتے، تحقیق کر سکتے. فرماتے میں نے پوچھا کہ میں شیعوں کو کیا سمجھوں، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے میری نشاندہی فرمائی، مجھے اشارہ کیا کہ شیعوں کا مسئلہ امامت پڑھ لو. صبح ہوئی، میں نے شیعہ کے مسئلہ امامت کا مطالعہ کیا. مسئلہ امامت پڑھنے کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفاظ ہیں، فرماتے میں اس نتیجے پہ پہنچو کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے، چاہے وہ زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے. میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے بتلائیے، ختم نبوت کا منکر مومن ہوتا ہے یا منافق اور مرتد ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا منکر مسلمان ہوتا ہے یا بدترین کافر ہوتا ہے؟ اگر ختم نبوت کا منکر بدترین کافر ہوتا ہے تو شاہ ولی اللہ محدثین بھی لکھتے ہیں کہ شیعہ اتنا عشریہ جو 12 اماموں کے قائل ہیں اور جن کا نظریہ امامت یہ ہے کہ امام نبیوں سے افضل ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام کی داد فرض ہوتی ہے، امام پر باطنی وحی آتی ہے، ہر سنے قدر میں امام پر ایک سال کے احکام اترتے ہیں، اگلے سال اس پر پورے سال کے پھر نئے احکام آتے ہیں. یہ شیعہ کا مسئلہ امامت ہے، جس کو سامنے رکھ کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اعلان کیے کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے، چاہے زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتا رہے. جب شاہ ولی اللہ نے شیعوں کو ختم نبوت کا منکر کہہ کر کافر کہا ہے تو آج کاسم اللہ کاسم مفتی ہے، کاسم لیڈر ہے، جو سکرے کے ساتھ اختلاف کر کے اپنی علمی قوت منوا سکے. جب ہم مان جائیں، میری نگاہ میں شاہ ولی اللہ کا تقدس ہے، آج کے کسی شخص کا وہ تقدس نہیں ہے جو تقدس اس عظیم عالم کا ہے. اس نے جب شیعوں کو ختم نبوت کا منکر کہا تو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. اور شاہ ولی اللہ نے بلا دلیل نہیں کہا شیعہ کا مسئلہ امامت ہے ہی. شیعوں نے لکھا کہ امام نبیوں سے افضل ہوتا ہے. آپ بتلائیں کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے یا اسلام ہے؟ غیر نبی نبی سے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ غیر نبی نبی سے اونچا ہو سکتا ہے؟ غیر نبی نبی سے عالم ہو سکتا ہے؟ غیر نبی نبی سے زیادہ حسن و جمال رکھ سکتا ہے؟ غیر نبی نبی سے زیادہ فقیہ ہو سکتا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام نبیوں سے افضل ہیں. اور عام شیعہ نہیں، خمینی اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھتا ہے کہ ہمارے 12 امام یہ تمام رسولوں سے اور تمام ملائکہ سے افضل ہیں. اس ظالم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی استثناء نہیں کیے، بلکہ اپنے 12 اماموں کو علی الاطلاق تمام پیغمبروں سے اعلی اور افضل اپنی کتاب میں تعریف کر کے. آج جس خمینی کے لیے آپ کے ملک کی اخبارات رسائل اور جرائد اور مولوی تعریف کے گن گا رہے ہیں، جسے عالم اسلام کا رہبر کہا جا رہا ہے، جسے عالم اسلام کا مقتدا کہا جا رہا ہے، اس خمینی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 12 امام تمام رسولوں سے افضل ہیں. خمینی کو عالم اسلام کا رہبر کہنے والے مولویوں سے میں پوچھتا ہوں، جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، کہ کیا تمہارا بھی یہی عقید ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں اکابرین سے ورثہ میں یہی چیز ملی ہے؟ کیا تمہیں اپنے علم کلام میں یہی عقیدہ ملا ہے؟ کیا تم نے قرآن و سنت سے یہی سبق سیکھے کہ غیر نبی بھی نبی سے افضل ہو سکتے؟ اگر تمہارا علم کلام اس عقیدے کو کفر کہتا ہے، قرآن و سنت اس نظریے کو کفر کہتے ہیں، تمہارے اکابرین اس نظریے کو کفر کہتے چلے آئے، تو خمینی کا یہ عقیدہ کفر یہ عقیدہ تھا، پھر اس کی موت پر تم نے اسے عالم اسلام کا رابر کس بے غیرتی کے ساتھ لکھا ہے؟ ایک دکھ نہیں، ایک دکھ نہیں، ہزار دکھ ہیں یہاں۔ سنیت خرید لی گئی ہے، سنیت اور مذہبی ٹھیکیدار اور مذہبی ذمہ دار لوگ خمینی کی مزہ سرائی پہ لگ گئے، صرف یہی تک نہیں، خمینی کی تائید سے، اس کی تصدیقات سے آپ کے ملک میں کتاب چھپ چکی ہے، مقبول تحفۃ العوام جدید کے نام، جس میں محرم کے اعمال لکھے، ہر مہینے کا الگ الگ عمل لکھا ہے، تم نے ذی الحج میں کیا کرنا ہے، محرم میں کیا کرنا ہے، سفر میں کیا کرنا ہے، ربیع الاول میں کیا کرنا ہے، یہ ہر مہینے کے الگ الگ عمل تحریر ہے، محرم کے عمل لکھے، اس میں بغیر ایک نماز لکھی جو محرم میں پڑھی جائے، اس نماز میں ایک دعا لکھی ہے جو تلاوت کی جائے، اور اس دعا کے الفاظ ہیں، ذرا توجہ کیجیے، اس کتاب کی تصدیق خمینی نے کی، خمینی کے فتاوی جات کے مطابق یہ کتاب تحریر کی گئی، اور پاکستان میں خمینی کی تصدیق و تقریر کے ساتھ یہ کتاب بکتی ہے، آپ کے ملک میں چھپی ہے، اور پوری آزادی کے ساتھ اس کتاب کی اشاعت جاری ہے، اور اس میں محرم کا عمل لکھے، اس میں جو دعا لکھی ہے اس کے الفاظ یہ، اللہم لعن ابا سفیان و معاویہ، اللہ ابو سفیان پہ لعنت کر اور معاویہ پہ لعنت کر، ہم کوئی بات کی بغیر دلیل کے نہیں کہنا چاہتے، لیکن دلیل کے ساتھ بات کرنے میں ہم بنیادی حق رکھتے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی قوت پھر اس سچی بات کو کہنے سے نہیں روک سکتی، بلا دلیل کے ہیں تو ہم قابل گردن سکتی ہیں۔ یہ کتاب آپ کے ملک میں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس خمینی نے محرم کے دنوں میں یہ دعا اپنے شیعوں کو پڑھائی ہے کہ تم ابو سفیان اور معاویہ پہ لعنت بھیجو، اس کے بعد بھی سنی مولوی کو حق پہنچتے ہیں کہ وہ خمینی کو عالم اسلام کا رابر کہے؟ یہی تک اس کے خیز و غضب کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، آگے اس کا خلیق قلم لکھتا ہے، اللہم لعن اول والثانی والثالث، اللہ پہلے ابو بکر پہ لعنت کر، دوسرے عمر پہ لعنت کر، تیسرے عثمان پہ لعنت کر، یہ اصحاب ثلاثہ پر لعنت کرنے والی کتاب خمینی کے فتوے کے مطابق پاکستان میں موجود ہے، آزادی کے ساتھ موجود ہے، موسمیت سو گئی، پیر سو گئے، لیڈر سو گئے، سنیت سو گئی، اس جیسے کائنات کے بدکماش اور بدترین انسان کو آج عالم اسلام کا رابر کہا جاتا ہے، اس لیے میری اور سوائے صادر کی ذمہ داری ہے، ہم خمینی اور شیعت کے کفر قتل اضطراب کو چاکوں چوراہوں بستیوں شہروں میں عام کرے، چاہے ہمیں تختہ دار پہ لٹکنا پڑے۔ محرم میں نماز پڑھ کے لعنت بھیجو، ہم تمہارے ساتھ رواداری کا ثبوت کہ ہم پہ غیرت نہیں ہے. گالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. تم اتنی بڑی شخصیات کو گالی دو اور ہمیں کہو کہ اتحاد بین المسلمین, رواداری, بھائی چارہ, یہ بھائی چارہ کی تمام تبلیغ ہمارے لیے ہے, تمہارے لیے کوئی نہیں. تم تحریر کی صورت میں اسلام کی ان مقتدر شخصیات کو وہ گالی دو کہ جس گالی کے سامنے انسانیت شرما جائے. نماز کی حالت میں بھی بھلا گالی دی جاتی ہے, عین نماز کی حالت میں. مجھے اس پہ بات یاد آئی تو کہتا جاؤں, ہمارے جنگ میں ایک پلاٹ پر جھگڑا چھڑا تھا کھلے میدان پر. شیعہ وہاں عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ پلاٹ ایک مسجد کے نام تھا. ہم اس کی راہ میں رکاوٹ بنے کہ ہم یہاں عید کی نماز شیعوں کو نہیں پڑھنے دیں گے. بحث چلی, معاملہ انتظامیہ تک گیا, ڈپٹی کمشنر نے میٹنگ بلائی اور اس میں یہ چیز زیر بحث آئی. ہم نے اصولی معقول موقف اختیار کیا کہ یہ نماز کے بہانے ہماری پراپرٹی, ہماری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ہم اسے برداشت نہیں کرتے. یہ بڑا جائز موقف تھا. اس کے جواب میں شیعوں نے ایک جذباتی بات کہی جس نے ڈپٹی کمشنر جیسے آزاد خیال آدمی کے ذہن کو فوری اپیل کی. وہ کہنے لگے کہ جناب ظلم کی انتہا دیکھی, اس پلاٹ پر سارا سال کتے پھرتے, گدے پھرتے, گھوڑے پھرتے, یہ لوگ رکاوٹ نہیں بنتے اور ہم اس پہ ایک دن رب کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیتے. یہ بات بڑی جذباتی بات ہے جس نے ایک آزاد خیال افسر کے ذہن کو اپیل کی اور اس نے ہمیں کہا کہ واقعی بات تو درست ہے, کھلا میدان جو پڑا ہے اور سارا سال واقعی اس پر گدے, گھوڑے, کتے پھرتے تو تم لوگ اس وقت تو بیدار نہیں ہوتے. تو آج اگر سال میں ایک مرتبہ اسے صاف کر کے وہاں نماز پڑھ لی جائے, سجدہ کر لیا جائے تو تم نالاک ہو. ہم نے پھر معقول طریقے سے وہی جواب دیا کہ جناب کتا, گھوڑا یا گدا وہ تو زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا, یہ قبضہ کریں گے, نماز کے بہانے قبضہ کریں گے. ایک دو سال میرے کا اس پلاٹ پر گدا, کتے, گھوڑا برداشت ہے, شیعہ کا سجدہ برداشت نہیں ہے. کیوں برداشت نہیں؟ توجہ کیجئے, کیوں برداشت نہیں؟ میں نے کہا گدا اور کتا سارا سال اس پلاٹ پہ پھرے, وہ ابو بکر و عمر پہ لعنت نہیں بھیجتا. شیعہ نماز کی حالت میں این سجدہ کرتے ہوئے ابو بکر و عمر پہ لعنت بھیجتے, ایسی نماز ہم اپنی زمین پہ نہیں پڑھنے دیں گے جس نماز میں ابو بکر و عمر کو گالی دی جاتی ہو. ہل گیا ڈپٹی کمشنر, کہتا نماز میں گالی دیتے. میں نے کہا بالکل, اٹھاؤ مقبول حسین دہلوی کا زمیمہ ترجمہ قرآن جس میں وہ لکھتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہتا ہے اس آیت میں فحشاء سے مراد ابو بکر ہے, منکر سے مراد عمر ہے. آگے لکھتا ہے کہ جب تک تم ایک دونوں پہ تبرع نہیں کرو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. میں نے کہا ایسی لاکھی نماز, ایسی ملون نماز, ایسی پائے والی نماز ہم اپنی جائیداد اور پراپرٹی پہ ادا نہیں کرنے دیں گے, چاہے جہاں کتنی مصیبتیں کھڑی کر دی جائیں, کتنی مشکلات آئیں, بہری جائے, اکڑی جائے, آتی رہے, لیکن یہ ملون سجدہ ہم اپنی جائیداد پہ نہیں کرنے دیں گے.
دیرے 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 دیرے
کی دعا سے وہاں شیعہ کی نماز عید ادا نہیں ہوں.
انجمن سپاہ صحابہ
جنگ شیعہ کا لکھنؤ شمار ہوتا تھا, شیعہ کا در تصور کیا جاتا تھا. آپ کی دعاؤں سے شیعہ کو نو ایسی لگام چڑھائی ہے جو ان کی ساتھ پشتیں یاد کریں. بات کھل کے کہنی ہے, کھل کے کہنے کا آدھی اور یہی واضح ہیں. ہم شیعہ کے کفر کے قائل ہیں, اس کے اسلام کے قائل نہیں. کھلی جلی بات ہے. اور ہم صرف یہی نہیں کہ تقریر کی حد تک ہماری لائن یہی ہے کہ ہم پاکستان کے دستور میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شیعہ اسلام کا حصہ ہے یا کفر کا حصہ ہے. لڑائی فساد یا قتل و غارت کری کے بھی قائل نہیں. ہم تو دلیل کی دنیا میں لڑائی لڑنا چاہتے. ہم کہتے ہیں آج آپ بے نظیر برسر اقتدار ہیں, جس کی ماں ایران شیعہ ہے. توجہ کیجئے, آج بے نظیر کی حکومت ہے جس کی ماں ایران شیعہ ہے. نصرت بھٹو ریفرنس لائے عدالت میں, اس میں اسمبلی میں, کہ شیعہ مسلم ہے یا کافر. ہم شیعہ کا کفر ثابت کرتے ہیں. نصرت بھٹو ایران تک کے مستحد لا کر شیعہ کا اسلام ثابت کر دے. اگر پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے دلیل سننے کے بعد شیعوں کا اسلام مان لیا, ہمیں گولی مار دی جائے. اور اگر ہم نے شیعہ کا کفر منوا دیا تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی دھرتی پر شیعہ پہ بین لگا دیا جائے.
نعرہ تکبیر, حضرت مولا حق نواز صاحب سنی, تیری آواز میری آواز, تیری آواز میری آواز, تمہارے سپاہ صحابہ.
یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ ہونا چاہیے. ہم اس طرح گلی محلوں کی لڑائی کے قائل نہیں, نہ ہم ماحول اور معاشرے میں فساد کے قائل یا نقش امن کے بھی قائل نہیں. ہم پرامن تحریک کے قائل ہیں, اور وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے جو تشدد کی لین اختیار کر لے. ہمیشہ وہی تحریکیں اپنی منزل تک پہنچی ہیں جن تحریکوں نے پرامن راستہ اختیار کیا. ہمارا جائز مطالبہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیانی مسئلے کی طرح شیعہ کا مسئلہ بھی زیر بحث لایا جائے. لایا جائے یا نہ لایا جائے؟ جی فیصلہ ہو جائے گا. ہم شیعہ کے کفر کے دلائل دیں گے, شیعہ اپنے اسلام کے دلائل دے. اسمبلی جو فیصلہ کرے اس کو پوری دنیا کا شیعہ بھی مان لے, پوری دنیا کا سنی بھی مان لے. ہم اور پہاڑ سے زیادہ وزندار دلائل رکھتے ہیں شیعہ کے کفر کی, اور پہاڑ سے زیادہ وزندار. صرف جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہے. کچھ لوگ ہمارے طرز بیان سے سمجھتے ہیں کہ شاید جذباتی بات. نہیں, ہم نے مرنا ہے. ہم کسی کو ویسے کافر نہیں کہہ رہے. مسلمان کو کافر کہنا بھی جرم ہے اور کافر کو مسلمان کہنا بھی جرم ہے. یہ مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے. ہم نے سوچ سمجھ کر یہ آواز بلند کی ہے. دلیل کے لحاظ سے پہلے اپنے آپ کو مستحکم کیا, مضبوط کیا, اس مسئلے کے نشیب و فراز کو دیکھا, اس کا ماضی حال اور مستقبل دیکھا, اس کے ثمرات اور نتائج پہ نگاہ رکھ کے یہ آواز بلند کیے. اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم چین کی نیند نہیں سوئیں گے. بڑی واضح سی بات, آج تو آسان ہے شیعوں اسمبلی میں مسئلے کو لانا, آج تو آسان. شاید کل یہ حالات نہ ہوں,
آج آسان کہ وہ اس مسئلے کو زیر بحث لائیں اور فیصلہ کرائیں. اگر وہ مسلمان ثابت ہو گئے تو ہم سے جان چھوٹی قوم کی کہ ہم فتنہ پھیلاتے, ہم مسلمانوں کو کافر کہتے, یا ہم مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں تو ہم سے جان چھوٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے. لیکن اگر شیعہ اپنا اسلام ثابت نہ کر سکے تو پھر حکومت کو اس فرقے پر بین لگا دینا چاہیے یا نہیں لگا دینا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بین لگا دینا چاہیے. سامعین گرامی قدر, ہم یہ دن بہرحال لانے کے متمنی ہیں. یہ دن کب آتا ہے؟ یہ تاریخ کب آتی ہے؟ اسمبلی اس مسئلے پہ کب بحث کرتی ہے؟ ہماری زندگی میں کرتی ہے یا ہماری موت کے بعد کرتی؟ لیکن ہم یہ تحریک اتنی منظم کر جائیں گے انشاءاللہ کہ ایک نہ ایک درسیت کا مسئلہ اسمبلی میں زیر بات آئے, ان کا کفر و اسلام زیر بات آئے. گرامی قدر, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تنہا ہم نے کافر نہیں کہا, دنیا جہان کے مقترر علماء نے شیعہ کے کفر کا فتویٰ دیا. دنیا جہان کے مقتدر علماء نے, آپ تاریخ پر جستجو کیجیے, علماء کرام کے فتاویات کا مطالعہ کیجیے, آپ کو یہی حقیقت نظر آئے گی. توجہ کیجیے, ذرا بات کہنا چاہتا ہوں. شاہ ولی اللہ کے لیک ترین فرزند ارجمن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فتاوی عزیزی میں لکھتی کہ فقہ حنفی کا مفتا بے قول یہ ہے, یعنی جس سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں, اس کے ساتھ سنی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. فتاوی عزیزی غائب نہیں ہے دنیا سے, آپ اسے کھول کے دیکھیں, پڑھ لیجیے. اسی طرح آگے آئی قطب الافتاب, قطب وقت, علماء جو بند کی شارف, علماء جو بند کی ریڑھ کی ہڈی, دارالعلوم جو بند کا عظیم چشم و چراغ, جنگ آزادی کا عظیم ہیرو, اپنے وقت کا عظیم قائد, عظیم سیاستدان, عظیم سپہ سالار, علامہ رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں, اگر آپ کو فتاوی رشیدیہ پڑھنا نہیں آیا یا آپ کی نگاہیں چدھیا گئی ہیں, لاؤ اپنے کتب خانے سے اٹھا کے لاؤ, میں اسی فتاوی رشیدیہ سے یہ فتویٰ نکال دیتا ہوں. حضرت گنگوئی سے ایک شخص سوال کرتا ہے, کہتا ہے ایک عورت شادی کر بیٹھی ہے, اسے پتہ نہیں تھا کہ جس سے شادی کر رہی ہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے, مغالطے میں نکاح ہو گئے, آج اسے پتا چلا ہے کہ میرا خامن تو شیعہ ہے, اب اسے طلاق لے کر جدا ہونا چاہیے یا بغیر طلاق کے جدا ہو جائے گی اور سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا ہے؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال کا حصہ یہ کہ ایک شخص سنی مسلمان تھا, مر گئے, اس کی اولاد شیعہ ہو گئی ہے, یہ اولاد وہ سنی مسلمان کی وارث بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟ یہ دو سوال کیے گئے ہیں, فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے. قطب الافتاب رشید احمد گنگوئی نے جواب لکھا ہے, عورت بغیر طلاق کے جدا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ مسلمان نہیں, لہذا بنیادی طور پر سنی عورت کو شیعہ سے نکاح ہی نہیں ہوا تھا, اس اطلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ لڑکے جو سنی مسلمان کے ہیں اور شیعہ ہو گئے, وہ اس کے وارث نہیں بنیں گے. کیوں؟ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوا کرتے. شیعت کفر کا نام ہے, شیعت اطلاق کا نام ہے, لہذا نہ یہ لڑکے باپ کے وارث بنیں گے, نہ عورت کو طلاق لینے کی ضرورت ہے. رشید احمد گنگوئی سے بڑے نہ تم مجاہد ہو, نہ سیاستدان ہو, نہ مفتی ہو, نہ بارالعلوم اور علامہ ہو. یہی نگاہ کافرین کے یہ فتاوی دار ہے جن کو سامنے رکھ کے بلند آواز سے کہا ہے کافر کافر.
چیرے چیرے تیری آواز نہیں آ رہا, آواز
للکارنے والا عظیم قائد وقت کے سلطان جائر کے سامنے نہ جھکنے والا عظیم انسان جسے تاریخ اسلامی مجدد الثانی کے نام سے جانتی ہے. آئیے اس مجدد سے پوچھتے ہیں کہ تو نے شیعوں کو کیا سمجھا. رد الرقصہ مجدد الثانی کی کتاب ہے. علماء ماوراء النہر نے فتوا دیا تھا کہ شیعہ کافر ہے. شیعوں نے ان علماء کا جواب لکھا کہ تم نے غلط فتوا دیا ہے, ہم کافر نہیں مسلمان ہیں. شیعوں کے اس جواب کا رد پھر مجدد الثانی نے لکھا ہے. قرآن و سنت اور فقہا کے حوالہ جات سے ثابت کیے تو علماء ماوراء النہر کا یہ فتوا کہ شیعہ کافر ہیں یہ فتوا صحیح ہے. اور مجدد الثانی نے پھر اپنے قلم کے ساتھ واضح اور ٹوک کے لکھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. مجددی کہلانے والی گدیے, مجددی کہلانے والے پیر, مجددی کہلانے والے مرشدوں, میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آج تم مہر بلب کیوں ہو, آج تم چپ کیوں ہو, آج تم اپنے اس عظیم مرشد کے اس فتوے کو ممبروں اور محرابوں میں بیان کیوں نہیں کرتے ہو, تاکہ ملت اسلامیہ ایک کافر گروہ کو مسلمان بھائی سمجھ کر اپنی آکبت برباد نہ کرے. تم کیوں اس کا اعلان نہیں کرتے؟ ہم اگر اعلان کرتی ہیں تو ہمیں تانا دیا جاتا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ رائے صرف ہماری نہیں, یہ تو مقتدر علماء کرام کے فتاوا جات. پھر اور آگے آئیے, مفتی کفایت اللہ دہلوی, شیخ العرب ولاجم حسین احمد مدنی, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر تمام اساتین امت نے اس وقت شیعوں کے کفر کا فتوا دیا جب امام اہل سنت عبد الشکور لکھنوی, جس نے پورے برے صغیر میں شیعت کو لوہے کے چنے چپوائے, جس وقت اس عظیم انسان نے استفتاء ترتیب دیا اور ان اکابرین سے مسئلہ پوچھا کہ تم شیعوں کو مسلم سمجھتے ہو یا کافر, تو مولانا عبد الشکور لکھنوی امام اہل سنت کے استفتاء کے جواب میں ان اکابرین نے جواب لکھا کہ شیعہ بدترین کافر ہے, مسلمان نہیں. امام اہل سنت کا یہ چھپا ہوا فتوا علماء کرام کے متفقہ فتوا کے عنوان سے آج بھی موجود ہے, آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. توجہ رہے ذرا. پھر ایک وقت ایسا آیا مولانا عبد الماجد دریا بادی نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے سوال کیا کہ مولانا لکھنوی اور آپ سمیت مقتدر علماء نے شیعوں کو کافر کہا ہے, میری تسلی کرائیے کہ آپ نے کیسے کافر کہا ہے. کوئی ایسا شیعہ بھی تو نکل سکتا ہے کہ جس کے وہ عقائد نہ ہوں جن عقائد کی بنیاد پر آپ نے انہیں کافر کہا ہے, ایسا بھی تو کوئی نکل سکتا ہے. میری تسلی کرائیے, اٹھائیے فتاوی امدادیہ, آج بھی آپ کے ہاں موجود ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی جواب دیتے کہ کوئی ایسا نکل سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شیعوں سے جدا کر لے, ہم کسی ایک فرد کی بنیاد پر کلیہ نہیں بدل سکتے ہیں. عقیدہ یہی ہے کہ شیعہ غیر مسلم ہے, اگر کسی کے وہ عقائد نہیں ہے تو اپنے آپ کو شیعہ جماعت سے نکال لیں. یہ وہ دلیل, یہ وہ علماء کی رائے ہے جو آج چھپی ہوئی موجود ہے. پھر ایک وقت آیا ہے جب پوری ملت اسلامیہ کو علماء حق کا ایک عظیم فرزند جس کی ساری زندگی مناظروں میں گزری, باطل فتنوں کی سرکوبی کرتے گزری, دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن, 80 سالہ بوڑھا انسان, رئیس المناظرین, راس القیا, اور ساری زندگی آل حق کی جانب سے دفاع کرنے والا منظور امن نعمانی, پھر اس نے استفتاء ترتیب دی ہے اور اس نے 3 چیزیں اپنے استفتاء میں لکھی ہیں شیعوں کے کفر کی.
شیعہ قرآن کی تعریف کے قائل ہیں، شیعہ صحابہ رسول کو کافر کہتے ہیں، شیعہ امامت کے قائل ہیں اور امام کو معصوم مانتے ہیں، نبیوں سے اعلی اور افضل مانتے ہیں. یہ تین چیزیں مولانا منصور نعمانی نے ترتیب دے کر اس پہ دلائل دیے اور پھر پوری دنیا کے مفتیوں کے پاس بھیج دیا، چاہے وہ مفتی انڈیا میں تھے، چاہے پاکستان میں تھے، چاہے پنجاب سندھ اور سرحد میں تھے، چاہے برطانیہ امریکہ میں تھے، چاہے روس میں تھے، جہاں جہاں کوئی ایک مسلمان عالم دین مفتی موجود تھا، چاہے وہ سعودیہ میں تھا، سب کے پاس وہ استفتا گئے. دو جلدوں میں آج وہ چھپ چکے جس پر برطانیہ، امریکہ، روس، پاکستان، پنجاب، سندھ، سرحد اور سعودی عرب کے تمام مفتیوں کے دستخط موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ کے سندھ کی ایک مقتدر شخصیت حضرت مولانا عبد الکریم صاحب بے شریف والے جو جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں، ان کے بھی دستخط موجود ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. دو جلدوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے. ہمیں گالیاں مت دو. میں اپنی برادری سے کہتا ہوں، شیعہ سے نہیں، اس نے تو گالی دینی ہے. وہ تو ابو بکر کو گالی دیتا ہے، وہ تو عمر عثمان کو گالی دیتا ہے، مہاتن اس سے نہیں کہتا، اپنوں سے کہتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کے فتاوا جات ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اعلی سجادہ نشین خانقاہ کندیا سلطان الاولیاء حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت برکات العالیہ کے دستخط بھی اس وقت پہ ہے. حضرت لکھتے ہیں فقیر خان محمد کہتے کہ شیعہ اثنا عشریہ اپنے کفر عقائد کی بنیاد پر خارج الاسلام ہے. پڑھ لیجیے، فتویٰ چھپا ہوا موجود ہے. شیخ الہند کے جانشین، شیخ الہند کے ساتھ مالتا کی قید کاٹنے والے مولانا عزیر گل آج زندہ ہیں. اکابرین کی نشانی، اکابرین کے ساتھ انگریز کے پائے تخت کو ٹھکرانے والا آج عظیم سیاستدان قبر میں جانے والے آخری عمر میں مولانا عزیر گل نے بھی اس پتے پہ دستخط کیے اور فرمایا کہ یہ جہاد ہے جو علماء کر رہے. لکھتے ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. یہ کوئی ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک شخص نے شیعوں کو کافر کہا ہے یا ہم جذباتی ہو کر کہہ رہے ہیں؟ یہ تمام تر اساتین امت پہلی صدیوں کے بھی اور آج اس صدی کے بھی کہاں جائیں گے جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس فرقے کو کافر کہا ہے. اور یہی وجہ ہے میں نے شیعوں کو کہا ہے اور آج پھر کہتا ہوں کہ تم مجھ پہ ہائی کورٹ میں کیس درج کرو، ریٹ دائر کرو اور یہ کہو کہ یہ مولوی ہمیں کافر کہتا ہے. میں تمہارے کفر پر ان تمام علماء کو گواہ لاؤں گا کہ تم نے جو فتویٰ دیا ان کا کفر ثابت کرو. لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ جی، شیعوں کو عدالت میں آ جانا چاہیے یا نہیں آ جانا چاہیے؟ اس سے زیادہ پرامن دعوت اور کیا دی جا سکتی؟ سامعین محترم، یہ تو پہلی صدیوں کی علماء فقہا کی بات تھی، یہ علماء دیوبند کے طبقے کی بات تھی. علماء بریلی کو لیجیے، مولانا احمد رضا خان بریلوی جس سے بریلویت کا عنوان قائم ہے، وہ فتاوی ریسویہ میں لکھتے ہیں اور اپنی کتاب رد الرفتہ میں لکھتے ہیں. لفظ ہے ان کے توجہ کیجیے، شیعہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جنگلی ہو یا شہری، شہری ہو یا دیہاتی، لا شک، لا ریب، قطعاً، یقیناً خارج الاسلام ہے. یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ان کے فتاوی رضویہ میں درج ہے، رد الرفتہ میں درج ہے. یہ بھی میں نے نہیں لکھ لیا، میں نے ترتیب نہیں دے لی ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں. اس بنیاد پر سپاہ صحابہ کہتی ہے کافر کافر شیعہ کا. یہ تو صرف علماء کے فتاوی جات تھک تو نہیں گئے؟ یہ تو علماء کی رائے ہے، علماء کے دلائل ہیں، لیکن وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ اقدام کیوں کیا ہے؟ میں ان علماء وکالت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، شیعہ کتب میں 2000 سے زائد روایات موجود ہیں، 2000 سے زائد، جن روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، 2000 سے زائد، اور ان روایتوں کو شیعہ مولویوں نے، شیعہ مجتہدوں نے، شیعہ رہنماؤں نے ان روایتوں کو متواتر روایات کہا ہے، 2000 سے زائد، کہ یہ قرآن اصلی نہیں، حتیٰ کہ ایسی روایات شیعہ کتب میں درج ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ اس قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے، ایسی روایات موجود ہیں جن میں شیعوں نے لکھا ہے کہ منافقین کے نام اللہ نے قرآن میں اتارے تھے لیکن مرتدین نے وہ نام نکال دیے، ایسی روایات شیعہ کی موجود ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں علی کا نام اتارا تھا، مرتدین نے وہ علی کا نام نکال دیا ہے، ایسی روایات شیعہ کی موجود ہیں جن میں لکھا ہے کہ یہ سورت اتنی بڑی تھی لیکن اس میں تعریف کر کے اسے گھٹا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ شیعہ کا ناقوس اعظم مقبول حسین جیلوی قرآن کا اردو ترجمہ لکھتا ہے اور ایک درجن شیعہ مجتہدین اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ 12ویں پارے میں قرآن کے حاشیے پر تحریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، پھر خود سوال پیدا کرتا ہے، کہتا ہے جب یہ غلط ہے تم اسے صحیح کیوں نہیں کر دیتے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک امام مہدی غار سے باہر نہ آئے اس وقت تک ہم یہی غلط قرآن پڑھیں گے، جب امام مہدی غار سے باہر آئے گا اس دن قرآن اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے، یہ قرآن کا اردو ترجمہ آپ کے ملک میں موجود ہے، آپ اسے لے کر پڑھ سکتے ہیں، اس کا 12واں پارہ 16واں رکوع کھول کر حاشیے میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ بتلائیں کہ جو کتاب اللہ کے لیے یہ ریمارکس دیتا ہو، جو کتاب اللہ کے لیے یہ خیالات رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ بلند آواز سے، آپ کے کراچی میں ایک ملول پیدا ہوا ہے عبد الکریم مشتاق، جس نے ایک کتاب لکھی ہے 1000 تمہاری 10 ہماری، امام اعلی سنت رئیس المناظرین علامہ دوست محمد قریشی نے اپنی زندگی میں شیعوں پر 1000 سوال کیا تھا، آج ہمیں فرقہ واریت کا تانا دینے والوں تم ان تمام اکابرین کو فرقہ واریت پھیلانے والا کہہ دو گے، جن کے دم قدم سے آج ہم مسلمان ہیں، 1000 سوال کیا قریشی نے شیعت پر، پوری شیعت کا دم گھٹ گیا، کسی نے جواب لکھنے کی جرات نہیں ہوئی، قریشی نے جب دنیا چھوڑی ہے تو اس کی موت کے بعد عبد الکریم مشتاق نامی ایک اوباش نے کتاب لکھی 1000 تمہاری 10 ہماری، اس کے جواب میں لکھی ہے، اور اس نے سوالات جیسے کہ تم اس قرآن کو نہیں مانتے ہو، ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا تو تنگا کر لکھتا ہے اردو زبان میں، کہتا ہے سنیو جس قرآن کو تم مانتے ہو اس میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے، جس قرآن کو شیعہ مانتے ہیں اس میں پاکستان کا تذکرہ بھی ہے، یہ کتاب کراچی سے ملتی ہے، لاہور سے ملتی ہے، ہمارے جھنگ میں ملتی ہے،
آپ لوگ اسے لے کر پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں یا نہیں. جو شخص قرآن کے لیے یہ کہے اور ہمیں خطاب کر کے کہ سنیو تمہارے قرآن میں تو پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے، ہمارے قرآن میں تو پاکستان کا تذکرہ بھی ہے، یہ شخص مسلمان رہ جائے گا؟ اونچی آواز سے اسے مسلمانوں کا فرد سمجھ لیا جائے گا؟ یہ سب کچھ کتاب اللہ کے خلاف آپ کے ملک میں برابر جاری ہے، لکھا جا رہا ہے، دھوکا جا رہا ہے، اور تمام تر یہ حرکات سیگت کی ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہو؟ آپ سندھی کے حق کے لیے لڑتے ہیں، قرآن کے حق کے لیے نہیں لڑتے ہو؟ آپ مہاجر کے حق کے لیے لڑتے ہیں، قرآن کے حق کے لیے نہیں لڑتے؟ قرآن کے کوئی حقوق تم پر نہیں ہے، قرآن نے تمہیں ماں بہن اور بیٹی میں تمیز بتلائی ہے، اس کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کہ اس کے لیے لڑائی لڑی جائے، اس کے لیے کوئی میرا طور کوشش کی جائے. آج پاکستان جیسی خدا داد مملکت میں جسے اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، اس میں قرآن کے خلاف یہ بکواس کی جائے؟ کراچی سے ایک قرآن کی تصویر کے نام سے کتاب چھپی ہے، شیعہ مجتہد اسے لکھنے والا ہے، اس نے بات چھیڑی ہے کہ شیعوں کا وضو قرآن کے خلاف. قرآن کہتا ہے وضو میں پاؤں دھونے، شیعہ کہتے ہیں وضو میں پاؤں پہ مسح کرنا ہے. یہ بات چھیڑی ہے اس نے، اور کہتا ہے کہ قرآن تو تمہارے خلاف جا رہا ہے، تمہارے وضو کے خلاف ہے، سوال اٹھاتا ہے. پھر جواب لکھتا ہے، کہتا ہے ہمارا وضو صحیح ہے، قرآن غلط ہے. یہ لٹریچر اردو زبان میں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، لے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے. بتلائیں آپ ہم کہاں جائیں؟ اس اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک کا ہم سدے باز کیوں نہ کریں؟ اس کتاب اللہ کے خلاف چھپنے والے زہریلے لٹریچر کا کلا کمام کیوں نہ کریں؟ گرانی قدر ثانی نے محترم، پوری مستقل ایک کتاب شیعوں نے لکھی، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. اس نے اپنے مذہب کے مطابق دلائل کا انبار لگایا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ بدلا گیا ہے، اصلی قرآن امام مہدی کے پاس. جامع المنتظر لاہور شیعوں کا بہت بڑا دارالعلوم ہے، جس نے علی خامنائی ایران سے آ کر استقبال کیا لیتا ہے، اس سے کتاب چھپی ہے احسن المقال، ترجمہ ہے یہ اردو مرتح الامال کا. اس میں امام مہدی کے فضائل لکھے، اس کی خصوصیات لکھی ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ جب امام مہدی آئے گا وہ اصلی قرآن لائے گا اور یہ قرآن غائب ہو جائے گا. آگے لکھا ہے کہ حافظوں کو ایک تکلیف ہوگی کہ حافظوں نے یہ قرآن یاد کر رکھے، وہ قرآن ان کو یاد نہیں ہوگا، یہ پریشان ہو جائیں گے، اصلی قرآن امام مہدی لائے گا. بس لائیے کہ یہ عقائد مسلمانوں کے عقائد ہیں یا کافر اور ہندوؤں کے عقائد ہیں؟ کے اسی اثر المقال میں جو لاہور جامع المنتظر سے چھپی ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام مہدی نئی شریعت لائے گا. نئی شریعت، اس نئی شریعت کے احکام لکھے ہیں جن میں ایک حکم یہ لکھا ہے کہ ہر 20 سالہ نوجوان کو جو دین نہیں پڑا ہوا ہوگا امام مہدی اسے قتل کر دے گا. یہ نئی شریعت کا ایک حکم لکھا ہے. ایک حکم یہ لکھا ہے امام مہدی کی نئی شریعت کا کہ یہ مسجد امام مہدی گرا دے گا جن کے مینارے بنے ہوئے ہیں، کہ یہ مسجد غلط ہے. یہ اسی کتاب میں درج ہے. آپ بتلائیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد جب ویسے ہی کوئی نبی نہیں آ سکتا تو کوئی نئی شریعت لے کر آ سکتا ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ یہ اگر جامع المنتظر سے کتاب نہ چھپی ہو، اس میں عبارت نہ ہو، الفاظ نہ ہو، شیعہ کی کتاب نہ ہو، شیعوں نے لکھا نہ ہو، مجھے کسی بھی چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دی. لیکن اگر یہ ہے تو پھر شیعہ کو خم ٹھوک کے کافر کہا جائے گا. سامعین محترم، رات بہت ساری بھیگ گئی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. مختصر کرتے ہوئے
منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں. حد تو نہیں گیا. مختصر کرتے ہوئے میرا فرض تھا کہ آج سپاہ صحابہ کے سٹیج سے یہ پہلا جلسہ ہے آپ کے یہاں, ہم آپ پر اپنا موقف واضح کر دیں. کوئی شخص کسی مغالطے میں مت رہے. ہم شیعہ کے کفر کے قائل تھے, ہیں, رہیں گے.
میری آواز, میری آواز, میری آواز, میری آواز.
توجہ کیجیے, شیعوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد اور توہین کرتے ہوئے تحریر کی ہے. توجہ کیجیے ذرا, حسد اور توہین کرتے ہوئے تحریر کی ہے, جیسا کہ حق الیقین میں موجود ہے. باقر مجلسی لکھتا ہے کہ جب مادی غار سے باہر آئے گا سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا اور اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے محمد رسول اللہ بیعت کریں. اور اس مغالطے میں مت رہیے کہ شاید شیعت علی ابن ابی طالب کی قائل ہوگی. اس مغالطے میں مت رہیے. شیعت قطعاً علی ابن ابی طالب کی بھی قائل نہیں ہے, جس طرح دوسرے اصحاب رسول کی قائل نہیں. آج کے ملک میں آثار حیدری, ترجمہ تفسیر حسن عسکری, شیعہ کی موت پر کتاب چھپ چکی ہے, جس میں علی ابن ابی طالب کو, حیدر کرار کو, فاتح خیبر کو شیعہ نے بدترین گالی دی ہے, لیکن اتنے غلیظ اور خطرناک چکر کے ساتھ دیے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. لکھا یہ ہے اس آثار حیدری میں جو اردو زبان میں چھپی ہے کہ کچھ لوگ علی ابن ابی طالب کی امامت کے قائل نہیں تھے, ناسبی لوگ. اللہ نے انہیں جبری علی کی امامت منوائی, اور کس طرح منوائی لکھا ہے کہ جب وہ شام کو گھر آئے کپڑے اتارنا چاہتے تھے, کپڑے نہیں اترتے ہیں, کپڑوں سے آواز آتی علی کو امام مانو, ہم تب اتریں گے, مجبور ہو گئے. انہیں علی کو امام مانا تب کپڑے اترے, پھر کھانا کھانے بیٹھے, لکمے نیچے نہیں اترتے تھے, لکمے پتھر بن گئے گلے, وہ آواز دیتے تھے تم علی کو امام مانو ہم تب نیچے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. پھر مجبور ہوئے, علی کو امام مانا تب لکما پیٹ میں گیا, جب کھانا کھا چکے. آگے لکھا ہے کف, چجل, شیطنت, اختلاط, غلاظت, گالی گالی علی جبنی ابی طالب کو آگے لکھی ہے کہ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے انہیں لیٹرین کی ضرورت پیش آئی, لیٹرین گئے, پیشاب بند ہو گیا, آلات تناسل سے آواز آئی علی کو امام مانو. سنیو, کیا علی کا مبارک نام آلہ تناسل سے نکلوانا تھا؟ کیا علی کا مبارک نام لیٹرین میں آنا ہے؟ کیا علی کا مبارک نام پیشاب کی جگہ سے نکلوانا تھا؟ شیعت نے علی کو گالی دینی تھی, ایک عنوان اور رقم دیے. یہ وہ دلائل ہے جن کی بنیاد پر ہم شیعوں کو کائنات کا بدترین کافر کو سمجھتے ہیں.
کافر 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 کافر.
اگر ہمارے موقف میں کوئی کمزوری, ہم بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں تو ہم سزا کے مستحق. میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہم گلی محلوں میں لڑائی کے قائل نہیں, فساد کے قائل نہیں, دنگے کے قائل نہیں, شرارت کے قائل نہیں ہیں. دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور یہ بات ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, نیشنل اسمبلی تک میں کرنے کے لیے تیار ہیں, معقول طریقے سے, جائز طریقے سے. آئے سیجت یہ جائز راستہ اختیار کریں, اپنا اسلام ثابت کر دیں, ہم ان کے قدم چوم لیں. لیکن اگر وہ ہمارے ان دلائل کو نہیں ٹھکرا سکتے
تو پھر ہمیں انہیں کافر کہنے کا بنیادی حق حاصل. ہم پھر اس سے رک نہیں سکتے. اس حد تک گالی, اس حد تک تبرع. حضرت علی کو گالی دینی فاطمہ الزہرا کی زبان سے دلوائیے. آئیے شیعہ کی کتب اٹھائیے, اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے الفاظ درج ہیں کہ جب یہ فدق مانگنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور فدق نہیں ملا, آگے شیعہ کتاب میں لکھے کہ واپس آئیں تو علی کو کہا تو اس طرح بیٹھے جیسے کچا بچہ ماں کے ریڑ میں پڑا ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ الفاظ بھی شیعوں نے فاطمہ الزہرا کی زبان سے علی کے خلاف کہلوائے کہ فاطمہ نے علی کو کہا تو اج پہ جنہیں ککھر وچ دی منہ پہ ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پیغمبر کی بیٹی اپنے خاوند کو یہ لفظ کہہ سکتی؟ گالی دلوائیے زہرا کی زبان سے علی کو. میں کہاں تک شیعہ کفریات کا تذکرہ کروں؟ میں کہاں تک ان کی ان گالیوں کو بیان کروں جو اصحاب رسول کو دی گئی ہیں؟ گرانی قدر سامعین محترم, آج کی کانفرنس آپ نے تین شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی, لیکن میں چاہتا تھا کہ ان تینوں شہداء کو خراج تحصیل پیش کرنے سے پہلے یہ لازمی ہے کہ جس کافر گروہ کی سازش کا یہ شکار ہوئے ان کافروں کے کفریات سے پردہ ہٹا دیا جائے. عبداللہ بن سبا یہودی ہے جس بے ایمان نے شیعت کی بنیاد رکھی, جس نے امامت کا عقیدہ گھڑا, جس نے خلافت کے نظریات میں تبدیلی کی. عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش کا نتیجہ تھا جو عثمان غنی شہید ہوئے, ابن سبا یہودی کی سازش کا نتیجہ تھا کہ حسین کو گھر سے بلا کر غدائی کر کے خط لکھ کر بے وفائی کر کے خط لکھ کر منافقت کر کے خط لکھ کر دھوکہ بازی کر کے خاندان نبوت کے کلچل کو ویران کرنے کے بعد پھر شیعت نے سبابین کے نام سے جماعت بنائی اور حسین کی قبر پہ پہنچ کے خرگ ہاتھ سر میں ڈالی, ماتم کیا, پھر حسین کے خون کا جھنڈا اٹھایا. آپ اس پوری تاریخ کا جیسا کہ ان عظیم اور اسلام کی مقتدر شخصیات کو شہید کرانے میں کن کہا تھا, اور آج تک وہ کون سا طبقہ ہے جو ان مقتدر شخصیات کے خلاف مختلف انداز سے ساکھیوں میں مصروف ہے, ان کی حیثیت گرانے پہ لگا ہوا ہے, ان کی شخصیات کو پامال کرنے پہ لگا ہوا ہے. پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی ہر گالی دی جا رہی ہے, ہر گالی, ماں کی گالی دی جا رہی ہے. ختم کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ کیجیے. اصحاب رسول کو پاکستان نہیں, ماں کی گالی دی جا رہی ہے, بہن کی گالی دی جا رہی ہے, بیٹی کی گالی دی جا رہی ہے. تاریخ کی صورت میں ریکارڈ پہ ہیں یہ چیزیں جن کو ہم پیش کر سکتے ہیں. توجہ رہے ذرا, صرف اصحاب رسول کی بات نہیں, خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی, غلام حسین ندوی ملعون مرتد اعظم لاہور میں بیٹھ کر پیغمبر کی ذات پہ حملہ آور ہوتا ہے, اس کی کتاب حقیقت فقہ حنفیہ میں یہ درج ہے. وہ براہ راست پیغمبر پہ حملہ کرتے ہوئے لکھتا ہے, کہتا ہے کہ مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے باقی عورتیں چھوڑ کر, ہم عمر عورتیں چھوڑ کر
اس 6 سالہ ننی اما جی کے ساتھ 50 سال کی عمر میں شادی رچائی ہے. یہ رسول پہ اعتراض کر رہا ہے, پیغمبر کو کہتے کہ تجھے ایسا میں نظر کیا آیا تھا. اندازہ کیجیے اس کا اثر اعظم کا. یہ سیگہ ہے جامع المنتظر کا مدرس ہے جس میں خامنائی آ کے ٹھہرتا ہے اور وہ براہ راست پیغمبر کو گالی دے رہا ہے, کہتا ہے تجھے ایسا میں کیا نظر آیا کہ تُو نے 50 سال کی عمر میں شادی رچائی ہے. لفظ رچائی کا استعمال کرتا ہے. تم اس رشتی کو روتے ہو, میں پاکستان کے بدترین رشتیوں کو روتا ہوں. وہ رشتی بہت دور ہے, یہ رشتی بہت قریب ہے. ان کے خلاف حکومت نے کیا کیا ہے؟ یہی غلام حسین نجدی ملول کائنات کا بدترین کافر, صحابی رسول فاتح مصر, مسلمانوں کا عظیم قائد عمر ابن عاص, صحابی رسول کو مایا کی گالی دیتے ہوئے اپنی کتاب بغاوت بنو عبیدہ کا صفحہ 331 پر تحریر کرتا ہے. کہتا ہے کہ عمر بن عاص کی والدہ ایسی بدماش عورت تھی کہ اس کی ٹانگیں رات دن گاہکوں کے لیے اٹھی رہتی. آپ بتلائے سنیا, تم بتلاؤ ان غلافتوں کی موجودگی میں ہم کیا کریں؟ ہم چپ لیں؟ ہم منہ کو سائے لگا لیں؟ ہم اس کفر کے خلاف نہ اٹھیں؟ ہم اس غلاظت کے خلاف آواز بلند نہ کریں؟ کتاب لاہور سے چھپتی ہے, چراغ مقتصبی اور شرار بولا بھی اس کا بدترین کافر مصنف لکھتے. سنیو ایسا عورت ہے یا بازی؟ قریب مناظرہ سیا کی کتاب ہے جس نے لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی ابو بکر اور عائشہ صدیقہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ تھے. میں کہا تک سیت کا کفر, سیت کا سجل, سیت کی شیطنت, سیت کی خلافت, سیت کی بے حیائی, سیت کے بکواسات نقل کروں, یہ وہ دلائل ہیں, یہ وہ ہمارا جہاد ہے, یہ وہ شیعہ کی ساتھی طریق ہے جو ہمیں سیٹ سے نہیں بیٹھنے دیتی ہے, جس کی بنیاد پر ہم نے شیعہ کے کفر کو چوک اور چوراہوں پہ بیان کرنا شروع کیا ہے. ہمارا دماغ خراب نہیں ہے, ہم پاگل نہیں ہیں. لوگ پوچھتے ہیں فضل حق کے لیے, پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ اونچی آواز سے. اگرچہ ہماری کوئی بات نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ صرف عارف حسینی قتل ہوئے ہیں, پاکستان میں اور کوئی قتل نہیں ہوا. یہ صرف عارف حسینی آسمانی مخلوق ہے, یہ فرشتہ مرا ہے. اس کا قاتل تمہیں مل گیا, تمہیں احسان اللہ ظہیر کا قاتل کیوں نہیں ملا؟ تمہیں احسان اللہ فاروقی کا قاتل کیوں نہیں ملا؟ تمہیں مولانا شمس الدین شہید کے قاتل کیوں نظر نہیں آئے؟ تمہیں لیاقت علی خان کا قاتل کیوں نہیں ملا؟ یہ تمام قتل چھپ کے آئے پسینی کا قاتل تمہیں نظر آئے؟ ہم پہ ایک نقطے کو بھی واضح کرو, ورنہ پھر سنی اپنی میدان میں آنے کے لیے تیاریاں باندھ. بنیاد رکھو گے تو پھر ہم میدان عمل میں اتریں گے اور ضرور اتریں گے, ورنہ باقی مقتولوں باقی شہداء کے قاتل بھی تلاش کرو اگر تم دیانتداری کے ساتھ قاتل پکڑنا چاہتے ہو, ورنہ ہم اس کا کوئی اور مفہوم اور مطلب سمجھیں گے اور سمجھنے پہ مجبور ہوں. سامعین محترم, کراچی سے پشاور تک سیت دیواریں چاہ کر کے گھر رہی ہیں کہ ہم ملک میں یہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, فلاں چاہتے ہیں. تم ملک میں فقہ جعفری چاہتے ہو,
ہم ملک میں تمہارے کفر پر مہر تصدیق چاہتے ہیں اور یہ ہوگا
انشاءاللہ ہوگا
میں سندھی جوانوں سے معاہدہ جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم سندھی ماں کے دوپٹے کر کے لڑ سکتے ہو تو ایسا بھی قوم نہیں ہے اس کے دوپٹے کر کے بھی میدان میں آؤ.